أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیه و آله. بزرگان ملت اور برادران اسلام، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، آج جو زبان میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے استقامت. یہ بظاہر ایک لفظ ہے جو قرآن میں بھی استعمال ہوا، احادیث میں بھی کثرت سے آیا، لیکن یہ اتنا جامع لفظ ہے، اس کی اتنی زیادہ جامعیت ہے کہ اگر ہم کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کسی لفظ پر استقامت، کسی کام پر استقامت سے جم جائیں تو کامیابی ہمارے قدم چوم لیتی ہے. لیکن مروجہ صورت حال اور معروضی حالات دیکھتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ استقامت کا لفظ ہم سے کہیں کھو سا گیا ہے. کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجیے، نمازوں کا مسئلہ لیجیے، ٹھیک ہے الحمدللہ نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن استقامت یہ ہے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ نمازوں کو اس کے مقررہ اوقات پر ادا کرو. ہم آگے پیچھے وقت کر دیتے، استقامت نہیں. دین ہمیں کہتا ہے کہ تکبیر اولا لے کر جاؤ، ہماری اکثر تکبیر اولا نکلتی ہے، ٹھیک ہے جماعت لے لیتے ہیں. ایسی کئی چیزیں ہیں جس میں ہمیں نظر آئے گا کہ جو کام ہم اپنے طور پر استقامت سے کر رہے ہیں اس میں بھی استقامت نظر نہیں آتی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ استقامت بہت اہم چیز ہے. آنکھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین کی دعوت دی اس میں جو جماعت آپ نے تیار کی، اس جماعت کو جو چیز سب سے پہلے سکھائی گئی یا جو چیز ان میں بھر دی گئی وہ استقامت تھی. اگر صحابہ میں یا اس جماعت میں استقامت نہ ہوتی تو صحابہ نے جو تکلیفیں اس وقت برداشت کی شاید کوئی بھی دین پر کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. جس کی مثال اگر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، مرد تو مرد، خواتین ظلم و ستم کا شکار ہوئی، اور یہ اعزاز ایک عورت کی کو حاصل ہوا کہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ایک عورت ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ شہید ہو گئی مگر استقامت قدام ہم نے ہاتھ سے چھوڑا ہے. تو لہذا بہت کہہ دینا آسان ہے کہ ہم مسلمان، بہت آسان سی بات ہے یہ کہنا کہ ہم حضور کے متوالے اور دیوانے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تقریریں کرنا، آپ کی نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا، میلاد کے جلسے اور جلوس منعقد کرنا، گھر گھر جا کر دین کی دعوت دینا، لیکن جب کبھی بھی ہمارے مفادات پر زر لگتی ہے تو نظر کیا آتا ہے کہ پھر وہاں سے ہمارا ذاتی ایجنڈا شروع ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کے رسول کے لیے نہ ہم کسی کو معاف کرتے ہیں, نہ ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں. کیا عجیب سی ضرورت ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے. میں پھر استقامت کی طرف آتا ہوں. کتنی اہم چیز ہے استقامت. آج ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کروں گا, پھر قرآن کی آیت آپ کو سناؤں گا. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, مختلف دینی امور پر بات چیت ہو رہی تھی. آپ نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں کہ جب مسلمانوں پر کفار اس طرح سے ٹوٹیں گے کہ جس طرح ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا, یا بڑی حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان بہت قلیل کم ہوں گے, تھوڑے سے ہوں گے؟ فرمایا نہیں, بہت تعداد ہوگی. ہمیں پھر کیا وجہ ہوگی؟ کیا وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان جو ہیں وہ عیش و آرام کے دلدادہ ہو جائیں گے, موت سے ڈرنے لگیں گے, گھبرانے لگ جائیں گے, دین سے دور ہو جائیں گے, اور کفار کا روب اور دبدبہ, ان کی دہشت ان کے دلوں پر بیٹھ جائے گی. یعنی وہی بات کہ جب آدمی استقامت سے ہٹتا ہے تو پھر یہی چیزیں اس کو گھیر لیتی ہیں. اب صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, ایسے لوگوں کی تعریف میں کیا بیان کیا کہ جو استقامت دکھاتے ہیں اور کس بات پر استقامت دکھاتے ہیں, وہ قرآن نے بیان کیا. فرمایا کہ ان الذین قالوا, کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ, کہ بے شک ہمارا رب اللہ ہے. بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقام, پھر اس بات پر جم گئے, اڑ گئے اور کھڑے ہو گئے مضبوطی کے ساتھ. کس بات پر؟ یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ, پس ان لوگوں پر اللہ فرشتے نازل کرتا ہے, ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور نازل ہو کر وہ کیا کہتے ہیں فرشتے ان سے؟ نہ ڈرو اور نہ کوئی غم کرو. نہ تمہیں ڈرنا چاہیے اور نہ تمہیں کوئی غم کرنا چاہیے. وابشروا, پس میں بشارت دے دو, بالجنت التی کنتم توعدون, بے شک انہیں یہ بشارت دو اور ان سے یہ وعدہ کرو کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے جنت کا, وہ سچا وعدہ ہے, تم جنت میں رہو گے. یہ فرشتے آ کر باقاعدہ جو استقامت سے کھڑے ہونے والے, دین پر مضبوطی سے جم جانے والے لوگ ہیں, ان سے یہ باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں. تو ان کو یہ کہہ دو, انہیں یہ بشارت دے دو کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت میں تم رہو گے. یہ میں نے دھوکہ نہیں ہے, فریب نہیں ہے, یہ حقیقت پر مبنی بات ہے جو جنت میں تم سے وعدے کیے گئے. اور جہاں جنت کے وعدے کیے گئے ہیں وہیں جہنم کے بارے میں بتایا گیا, وہ بھی سچ ہے, وہ بھی حقیقت ہے. فرمایا دو باتیں کی, نہ کوئی غم کرو, ولا تخافوا ولا تحزنوا, نہ غمگین ہو اور نہ ڈرو. غمگین ہونا اور ڈرنا, یہ دو باتیں. غم کا جو تعلق ہے وہ انسان کے ماضی سے ہوتا ہے, اور ڈر کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے. ڈر میں ایسا نہیں ہوتا کہ پچھلے کسی نے, آگے ڈر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہو, اور غمگین ہوتا ہے ماضی کے کسی فیل پر کہ پتہ نہیں میرا اثر کیا ہو, میں نے فلاں دن یہ کام کیا تھا. ان دونوں لفظوں میں اس کو یہ بات سمجھا دی گئی کہ تمہاری پوری زندگی جو پیچھے گزری اس پر بھی مطمئن رہو, اور جو آگے آئے گا وہ بھی اچھا اور بہتر ہے. ڈرنا نہیں ہے, دونوں بات, نہ ماضی سے متعلق گھبراؤ اور نہ مستقبل سے متعلق فکر مند ہو. کیونکہ تم وہ لوگ ہو جو استقامت کے ساتھ دین کے اوپر مضبوطی سے جم چکے ہو, اور پھر ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, تم مت فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب فرشتوں کا نازل ہونا کیا ہے اور ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فرشتہ نازل ہوتا ہے, کیا اس کی علامات؟ کیونکہ فرشتے کے نازل ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جو انسان دینی فیل کر رہا ہے اس پر اگر اس کا دل مطمئن ہے تو سمجھ لیجیے فرشتے کا نزول ہے. کیونکہ فرشتہ نازل ہونے کے بعد جو چیز عطا کرتا ہے وہ ہے سکون, اطمینان قلب. بس یہ بات جس کو حاصل ہے اور چیز میں لذت اور مزہ شامل ہے, بس سمجھ لیجیے فرشتوں کا نزول ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی, بعض دفعہ, ہر دفعہ نہیں لیکن کبھی کبھی ناسوانی میں, کبھی سلام میں, کبھی نماز میں, کسی وقت قرآن کی تلاوت میں, کسی وقت روزے کے وقت, کسی وقت تراویح کے عالم میں, ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو ہمیشہ نہیں ہوتی. بھائی روزی ہر جمعہ سلام پڑھتے ہیں, ایک ہی دفعہ کی کیفیت ہو رہی ہے, روزانہ ہی نماز پڑھتے ہیں, آج کو دل نہیں چاہ رہا کہ نماز ختم ہو جائے, طویل سے طویل ہوتی چلی جائے. آج سجدے سے سر اٹھانے کو دل کیوں نہیں چاہ رہا؟ آج تلاوت کلام پاک بڑھتی کیوں چلی جا رہی ہے؟ آج روزے میں عجیب سی کیفیت کیوں ہے؟ بس یہ جو خاص کیفیت کا آنا ہے, انسان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ فرشتے کے نزول کی علامت ہوتی ہے کہ دل پھر ایسا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے دل, اللہ اکبر, وہ عبادت سے عبادت نہیں کچھ اور ہی چیز بن جاتی. اب چونکہ ہماری عبادات میں وہ رنگ, وہ چاشنی, وہ کیفیت نہیں ہے, اس لیے یہ کبھی کبھی آتی ہے اور اللہ والوں پر اکثر رہتی ہے. اسی لیے ان کی عبادات اور اپنی عبادات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت واضح فرق نظر آتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کی تلاوت کلام پاک, عبادات کی جب ہم تذکرے پڑھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہم ایک حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیا کرتے تھے. یہ اسی لیے کر لیا کرتے تھے کہ وہ کیفیات اکثر و بیشتر ان پر جاری رہتی تھی. لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کی اذان کے بعد جب سجدہ کرتی تھی تو فجر کی اذان پر سر اٹھا کر یہ کہتی تھی کہ پروردگار اتنی مختصر رات بنائی ہے کہ ابھی تو سیر ہو کر میں نے سجدہ نہیں کیا اور فجر کی اذان ہو گئی. یہ کیفیات آئیں تو پھر راتیں بھی سمٹ جاتی ہیں, یہ کیفیات آئیں تو پھر نماز کی نیت سلام پھیرنے کو دل نہیں جاتا. روزہ پھر انسان مہینہ کیا, سال بھی اس کو مہینہ دکھتا ہے. بشر تو یہ کہتی ہے کب آتی ہیں, صبح مستقبل, جب انسان استقامت کے ساتھ دین پر جم جائے, استقامت کے ساتھ کہ میرے رب کا حکم ہے مجھے کرنا ہے یہ, اور پھر جب اس کیفیت پر وہ آ جائے تو پھر میں نے جس قرآن میں جیسے کہا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں اور یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس جنت میں تم رہو گے. ان کو باقاعدہ پیغام, روزانہ یہ پیغام سنایا جاتا ہے. اب آئیے اس پر ایک دو کچھ احادیث سماعت فرمائیے. مسلم شریف شریف کی روایت, حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے سوا پھر کسی سے پوچھنے کی مجھے حاجت نہ ہو, ضرورت نہ ہو. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بہت سے معجزات ہیں, وہاں ایک معجزہ آپ کا جامع الکلام بھی ہے, یعنی آپ جیسی فصاحت و بلاغت دنیا میں کسی نبی نے نہیں کی. ایک افراد تو بہت دور کی بات ہے, جیسی گفتگو آپ نے فرمائی ہے, جو لفظ آپ نے استعمال کی ہے, ایسی گفتگو, ایسے لفظ, ایسی احادیث کسی نبی نے استعمال نہیں کی. آپ کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا, اور میں نے یہ ایک دفعہ پہلے بھی بیان کی تھی حدیث, کہ قرب قیامت جب میدان حشر کا آغاز ہوگا لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, جو پہلا تاثر وہاں کا جو قائم ہوگا اور جو پہلا وہاں کا مرحلہ درپیش ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انتہائی غضب کے عالم میں ہوگا, انتہائی غضب, اس کو کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ شدید غصہ. آپ کھلتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہوگا, اور یہ وہی لمحہ ہوگا, یہ وہی وقت ہوگا جب آپ نے حدیثوں میں پڑھا کہ ہر نبی نفسا نفسی پکار, نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ آج مجھے خود اپنی بقا کا ڈر ہے, آج مجھے خود اپنی فکر ہے. یہ حالت ہوگی, یہ حدیثوں میں آئی. لازمی بات ہے کہ پروردگار جب وہی کس سے بات کریں, حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت, بہت طویل حدیث ہے, میں اس کا ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے جائیں گے, کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی بات کرنے کی, کوئی عبادت کرنے کی, کوئی کلام کرنے کی. سکتے کے عالم میں اور انتہائی پریشانی کے عالم میں ہر آدمی کھڑا ہوگا بشمول انبیاء علیہ السلام. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور سجدے کی حالت میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنا شروع کریں گے, جو آپ ہر نماز کے بعد جو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اور مقام محمود کا تذکرہ کرتے ہیں, کرتے ہیں نا ہر اذان, اس پر آپ سجدے میں جا کر مقام محمود, یعنی ایسا مقام جہاں پر تعریف کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی, ایسی فصیح و بلیغ اور ایسی شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے لے کر قیامت تک کسی بھی شخص نے ایسی جامع اور ایسی حسین تعریف پروردگار کی نہیں کی ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے, اور وہ تعریف اتنی دل نشین, اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اللہ کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. جب تو پھر سلسلہ شروع ہوگا ہمارا اور آپ کا. اب آپ بتائیے کہ اللہ کی تعریف جہاں اللہ اپنے غضب میں ہے, دیکھیں نا جب کوئی ناراض ہو, جب کوئی بات کرنا پسند نہ کرے, جب کوئی منہ پھیر لے, ہم کیا کرتے ہیں, کبھی یہاں سے پکڑ لیں, کبھی یہاں سے پکڑ لیں, کبھی پیر پکڑ لیں, کبھی ہاتھ جوڑ لیں, کبھی منت ہے, یہی طریقہ ہے. وہاں ایسی تعریف و توصیف ہوگی کہ پروردگار عالم کا غضب جو ہے وہ رحمت میں تبدیل ہو جائے گا, ایسی فصیح و بلیغ تعریف. یہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع الکلام, ایسا کلام عطا کیا پروردگار عالم نے کسی نبی کو, ایسی فصاحت و بلاغت کسی کو نہیں دی. اس پہ ایک حدیث اور سب سے دل سے سناتا چلوں تاکہ معلوم ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, خصائص الکبریٰ کتاب کا نام. ایک ایران سے ایک شخص آیا فارسی بولنے والا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے گفتگو کرنا چاہی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کو بلوایا جو کاروبار تجارت کی غرض سے ایران آتا جاتا تھا اور فارسی جانتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی عرب کے خطے سے باہر تشریف نہیں لے گئے, تو وہ یہودی آ گیا اور آپ نے فرمایا بھائی یہ کچھ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے, تم ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ. فارسی میں اس نے کچھ کلام کیا, یہودی کہنے لگا کیا بتاؤں میں آپ کو, یہ پتہ نہیں کیا کیا آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور آپ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہا, آپ نے سر جھکایا اور مسکراتے فرمایا یہ تو ہماری تعریف کر رہے ہیں, یہ تو میری تعریف کر رہے ہیں. اب وہ یہودی جو تھا وہ تھوڑا ناراض, وہ کہنے لگا جب آپ کو فارسی آتی ہے تو آپ نے مجھے کیوں بلوایا, جب آپ کو زبان آتی ہے تو آپ نے مجھے کیوں بلوا لیا. فرمایا نہیں مجھے زبان نہیں آتی, ابھی جبریل آئے تھے بس زبان آ گئی مجھے. تو جبریل تو ایک وسیلہ ہے دیا زبانیں. تو آج بھی روضہ رسول پر ساری دنیا میں لوگ آتے ہیں, اپنے ہر آدمی کو عربی میں دعائیں نہیں مانگتا. وہ تو وہ دربار ہے کہ جہاں نطق لفظ ختم ہو جائیں تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے, یہ وہ دربار ہے. الفاظوں کی وہاں حاجت نہیں ہے, نہ وہاں زبان چلتی ہے. جہاں الفاظ اور زبانیں ختم ہو جائیں وہاں بھی اس دربار میں لوگوں کی رسائی اور بات چیت ہو جاتی ہے. یہ فساد و بلاغت کا عالم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یا رسول اللہ مجھے کسی کے پاس جانا نہ پڑے, مجھے بس بتا دیجیے کوئی ایسی بات جس پر میں قائم رہوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس بات پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤں. یہ قرآن میں سمت جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس بات پر استقامت سے کھڑا ہو گیا, پس اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور یہی بالکل یہی مضمون مسلم شریف کی روایت میں بھی آیا کہ بس تم اس بات پر قائم رہو, پہلے یہ اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, اس کے بعد مضبوطی سے استقامت سے کھڑے ہو جاؤ, تمہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اب یہ لفظ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے. الحمدللہ آج سب کا ایمان اللہ پر ہے. کیا واقعی میں حقیقت اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا؟ اس پر استقامت کیا ہے؟ یعنی جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے, یہ قرآن میں لفظ موجود ہے, میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے کھڑا ہو گیا, اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. میرا رب اللہ ہے, رب کیا ہے؟ رب کی جو تشریح علماء لغت میں لکھی ہے وہ یہ, رب کا معنی تو عام طور پہ کیا جاتا ہے پالنے والا, لیکن اس کی تشریح یہ ہے کہ وہ ہستی جو کسی بھی شے کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچا دے, اس کو رب کہا جاتا ہے. کسی بھی شے کو, بچہ آپ دیکھ لیں ایک دم راتوں رات بڑا نہیں ہوتا, بہت ماہ و سال گزرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کی ہر چیز اپنے مرتبہ کمال پر پہنچتی ہے. اس کی جوانی بھی, اس کی نظر بھی, اس کی فصاحت و بلاغت بھی, اس کی سمجھ بھی, اس کا شعور بھی, اس کی طاقت بھی, اور پھر اپنے مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے. اسی طرح کسی درخت کی مثال لے لیجیے, آہستہ آہستہ ماہ و سال گزرتے ہیں, مہینے گزرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے مرتبہ کمال پر وہ درخت پہنچتا ہے. الغرض یہ کہ کوئی بھی چیز راتوں رات نہیں بن جاتی, دن بھی آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے, رات بھی آہستہ آہستہ تاریخ ہوتی ہے, عمارتیں بھی بالترتیب وقت کے ساتھ ساتھ سب. فرمایا رب وہ جو کسی بھی شے کو, انسان سے لے کر درخت تک کوئی بھی شے, اس کو آہستہ آہستہ مرحلہ وار مرتبہ کمال تک پہنچا دے, اس کو رب کہا جاتا ہے. یہ رب. اب جب یہ تشریح آ گئی واپس اس پر آئیے کہ جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا پالنے والا اللہ ہے, میری ہر شے کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا رب ہے, میرا علم ہو, میری جوانی ہو, میری بصارت ہو, میرا تقویٰ ہو, میرا دین ہو, کوئی بھی شے, ان تمام چیزوں کو جو حقیقی رب ہے وہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. جب یہ تصور, یہ نظریہ, یہ سوچ انسان اچھی طرح اپنے قلب و اذہان میں بٹھا لے تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ جس ایک سجدے کو تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے وہ آدمی کو نجات, پس پھر ایک سجدہ ہوگا وہ صحیح ہوگا, ہزاروں سجدوں سے تیری جان چھٹ جائے گی, ہزاروں سجدوں سے جان چھٹ جائے گی, کبھی اس در پہ, کبھی اس در پر, کبھی ادھر اور کبھی ادھر, ایک سجدہ. جس ایک سجدے کو تو گرا معمولی ہلکا بہت ہی عامیانہ سا سمجھتا ہے, اگر ایک سجدہ دل کی گہرائی اور یقین کامل کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے, ایک ہی در کھلے گا. بھائی یہ ہے ثم استقامت, اللہ کی بارگاہ میں استقامت کے ساتھ جھکنا. دوسری حدیث نماز فرمائیے مسلم شریف کی روایت, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اور راہ راست پر رہو, اور جان لو تم میں سے کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کے سبب نجات نہیں پائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت. تین باتیں کی ہیں آپ نے فرمایا. پہلی بات میانہ روی اختیار کرو, دوسری بات آپ نے فرمائی کہ راہ راست پر رہو, اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. اعمال پہلی بات پر اگر ہم آئیے, میانہ روی. میانہ روی کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کو اعتدال میں رکھنا, یہ میانہ روی ہے. کمی اور زیادتی سے بچنا, افراد و تفریح سے بچ کر رہنا, بالکل ہر شے کا درمیانہ حصہ میانہ روی کہلاتا ہے. چونکہ ہماری زندگیوں سے یہ اعتدال ختم ہو گیا, میانہ روی ختم ہو گئی, نتیجتاً زندگی کا توازن اور معاشرے کا توازن بگڑ گیا. میانہ روی نہیں, آپ دیکھ لیجئے, زندگیوں پر نظر ڈال لیجئے. کسی شخص کو اگر کھانے کا شوق ہے تو بس اس کی باتوں میں کھانا نظر آئے گا, اس کی محفلوں میں کھانا نظر آئے گا, اس کی گفتگو کھانے میں شروع ہو کر کھانے پہ ختم ہو جائے گی. کسی کو کپڑوں کا شوق ہے تو وہ اسی میں الجھا ہوا نظر آئے گا. کسی کو گھومنے کا شوق ہے تو ہر وقت وہ گھومنے کی باتیں کر رہا ہوگا. الغرض یہ کہ ہر شخص اپنی اپنی پسند کی چیزوں میں اس حد تک آگے نکل گیا کہ میانہ روی سے باہر ہے, اور دوسرے شخص کو چونکہ اس کو ایک چیز پسند ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. میانہ روی ہر معاملے میں رکھنی, دین سے لے کر دنیاوی تمام معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی اختیار کرنے کے لیے کہا. ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں میانہ روی. اتنا آگے نہ نکل جاؤ کہ خود اپنے لیے اور معاشرے کے لیے اذیت کا سبب بن جاؤ. دوسری بات راہ راست, سیدھے راستے پر استقامت رکھو. تیسری بات جو آپ نے فرمائی وہ فرمائی کہ کوئی بھی شخص جنت میں اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا. یہ ہم کہتے ہیں نا, عمل کرو عمل کرو اعمال کرو اعمال کرو اعمال کرو. بے شک بہت اچھی بات ہے اعمال کرنا, کس نے کہا, اس سے اچھی بات کون سی اعمال. لیکن اعمال نفع جب دیتے ہیں جب عقائد درست ہوں, جب نظریات درست ہو, جب سوچ درست ہو, جب فکر درست ہو, تب اعمال فائدہ دیں گے. اگر اعمال پہ جنت میں داخلہ ہے, مان لے تھوڑی دیر کے لیے کہ جنت میں داخلہ اعمال پر ہے, آپ کی آدھی سے زیادہ عبادات ایسی ہیں جو صاحب نصاب لوگ کر سکتے ہیں, ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. قربانی صاحب نصاب کرے گا, حج جو استطاعت رکھتا ہے, زکات جو صاحب نصاب دے گا, اب مساجد کا بنانا جس کے پاس پیسہ ہے, یہ ساری چیزیں تو پھر جنت میں تو پھر غریب آدمی کا نمبر تو بہت دیر سے بہت پیچھے ہے, وہ پھر اس کا نمبر تو بہت آخر میں آئے گا. اس کا نمبر جب آئے گا جب جناب میں نے جنت میں داخلہ اعمال پر نہیں, اس لیے کہ اگر اعمال پر ہوتا تو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے اس وقت ایک ایسا گروہ مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو چکا تھا جو سارے وہ اعمال کر رہا تھا جو صحابہ کر رہے تھے, لیکن ان کا ایک بھی عمل نہ اللہ کو پسند تھا نہ اس کے رسول کو یعنی منافقین. تو سارے وہ یہ اعمال کرتے تھے, وہ حج بھی کر رہے تھے, وہ غزوات میں بھی شرکت کر رہے تھے, وہ حضور کی پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے تھے, وہ مساجد بھی تعمیر کر رہے تھے. چونکہ نظریہ درست نہیں تھا, فکر درست نہیں تھی, سوچ ٹھیک نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات, آپ کی صفات, آپ کے کمالات اور آپ کا مقام و مرتبہ اور قیادت اور قیادت اور امامت اس میں متفق نہیں تھے. کسی کے کسی بھی عمل نے کچھ فائدہ نہیں دیا, نہ ان کو وہ نمازیں کام آئیں, نہ وہ حج کام آیا, نہ وہ عمرے کام آئے, نہ وہ مساجد کی تعمیر کام آئی. اس لیے کہ بنیادی دیگار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے متعلق اس وقت ہو چکا تھا جب آپ مدینہ تشریف لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات قیامت تک صاف کر دی کہ جنت میں داخلہ اعمال پر نہیں ہے, جنت میں داخلہ اعمال پر نہیں ہے بلکہ عقائد پر ہے, نظریات پر ہے, فکر بہتر فکر پر ہے, بہتر سوچ پر. اس پر تو کہا گیا کہ اپنے عقائد درست رکھو, اپنی سوچ درست رکھو. اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے جو اسی ہی سے متصل ہے اور پھر میں اس کے اور مزید وضاحت. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو, نیک اعمال میں جلدی کرو, ان قریب رات کے اندھیرے کی طرح, بالکل رات کی سیاہ تاریکی کی طرح فتنے رونما ہوں گے. فتنے, اور جب یہ رونما ہوں گے تو بوقت صبح ایک آدمی دیندار ہوگا, ایمان والا ہوگا, نیک ہوگا, صالح ہوگا, مگر شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. اسی طرح ایک آدمی شام میں مومن ہوگا, اچھا ہوگا, بہت بہتر شخص ہوگا, مگر صبح اس کی حال میں ہوگی کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا. اور یہ وہ لوگ کہ جو دین کے بدلے دنیا خریدتے ہیں یا دین کو بیچتے ہیں, یہ وہ لوگ. اب رات کی تاریکی کا لفظ استعمال کیا, اس سے مراد یہ کہ ایسا فتنہ جو بظاہر نظر نہ آئے. لیکن دن کا لفظ استعمال ہوتا تو دن میں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں, نظر آتی ہیں. اندھیری رات جب بالکل قریب کی چیز نظر نہ آئے, اتنی باریک خامی اور اتنا باریک فتنہ, اتنا مبہم فتنہ, اتنی ایسی بات جو بظاہر بالکل صحیح لگے مگر غلط ہو, ایسا عقیدہ اور ایسا نظریہ جو بظاہر معلوم ہو کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر اندھیری رات کی طرح نظر نہ آئے اور اندر داخل ہو جائے. فرمایا ایسی اندھیری رات کی طرح فتنوں کی برسات ہوگی, بارش ہوگی, اور جب بارش برستی ہے تو نہ گھر دیکھتی ہے اور نہ محلہ, نہ صحرا دیکھتی ہے اور نہ پہاڑ, وہ پھر اس طرح برستی ہے کہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. فرمایا یہ برسے گی اور پھر ایک شخص صبح اپنے آپ کو مومن سمجھے گا, متقی سمجھے گا, مگر رات شام ہونے تک وہ کافر ہو چکا ہوگا. یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی وضاحت فرمائی, یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین کو بیچ دیں گے دنیا کے عوض, دنیا کے عوض بیچ دیں گے. اب دین کا بیچنا کیا ہے, یہ تھوڑا سا سماعت فرمائیے. کس طرح انسان دین بیچ سکتا ہے, دین کس طرح بکتا ہے؟ تو دیکھیے وقت تھوڑا مختصر ہے, اس کو اگر آپ عیسائیت کی تاریخ سے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو بہت نظر آئے گا, اور اس سے اوپر 5000 سال چلے جائیں جو یہودیت کی تاریخ ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ بھی دین کو بیچتے تھے. کس طرح بیچتے تھے؟ اپنی من پسند تشریحات کرنا, لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے, یہ قرآن و حدیث کے جو واضح بہتر بالکل واضح احکام ہیں ان کو پتے کچھ ڈال کر ایسی تشریحات کرنا کہ جو مبہم ہو, جو واضح اور صاف نہ ہو, ایسی تشریحات کرنا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی منشا نہ ہو بلکہ اپنے ذاتی نظریات اور عقائد کو پرچار کرنا, یا کہہ لیجیے کہ اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد کو مضبوط کرنا. علامہ اقبال نے اپنے فارسی اشعار میں جگہ فرمایا کہ اب تو 14ویں صدی کے مولوی نے قرآن کی ایسی تشریح کی ہے کہ جبریل کی عقل بھی حیران ہے. ایسی ایسی قرآن کی تشریحات کرنا, یعنی واضح بات کو چھپانا اور اس کی من پسند اپنے عقائد و نظریات کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو پیش کر دینا, اس قسم کی تشریحات, اس قسم کے قرآن کے تراجم جو اللہ اس کے رسول کا منشا نہ ہو, یہ ہے قرآن کو بیچنا, آیات کو بیچنا اور احادیث کو بیچنا. حدیث کا منشا کچھ اور ہے,
اللہ کا منشا اس کی رضا کچھ اور ہے, تشریح تراجم کچھ اور ہو کر جا رہے ہیں, یہ بھیج دینا اور اس کے عوض سستی شہرت حاصل کرنا, اس کے عوض اپنے نام کے نعرے لگوانا, اس کے عوض اپنا جھنڈا بلند کر دینا, بس یہی کچھ ہے. فرمایا ان قریب فتنے نازل ہوگا, لوگ دین کو بیچیں گے. ایک اور آخری حدیث پر سماعت فرمائیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے, ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ رسول اللہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا ارشاد فرمائیے کیا کروں. آپ نے فرمایا صدقے کا ثواب زیادہ ہے. فرمایا تندرستی کی فکر, ڈر اور مالداری کی امید کے وقت صدقہ کرو. تندرستی کے وقت, فکر کے وقت, ڈر کے وقت اور مالداری کے وقت, ان کی فکر میں, ان کی امید پر صدقہ کرو. یہ صدقہ اللہ کو بھی مقبول ہے اور اس کے جلد نتائج برآمد ہوتے ہیں. تاوقت یہ کہ جب حلق میں سانس اٹک جائے اور اس وقت انسان یہ کہے کہ فلاں کا اتنا اور فلاں کا اتنا اور فلاں کا اتنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اب تو یہ مال خود بخود اس کا ہونے والا ہے جس کی یہ وصیت کر رہا ہے, اب تو یہ مر جائے گا, اس کا مال خود بخود لوگوں کا ہو جائے گا. فرمایا صدقہ اس وقت کرو جب تندرست ہو, صدقہ اس وقت کرو جب کسی معاملے میں فکر مند ہو جاؤ, صدقہ اس وقت کرو جب مالداری سے غربت کا ڈر ہونے لگ جائے, ایسے وقت صدقہ کرو, نہ کہ ہاتھ سے پیسہ نکل جائے تب صدقہ کرو, نہ کہ اس وقت جب صحت چلی جائے اس وقت صدقہ کرو. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, تو استقامت سے متعلق میری بات تھی. فرمایا کہ استقامت سے جو بھی عمل ہو چاہے وہ تھوڑا ہو, حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل انتہائی پسند ہے جو مختصر ہو مگر روزانہ ہو, اور ایسا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا جو بہت زیادہ ہو مگر کبھی ہو کبھی چھوڑ دو. تھوڑا کرو مگر استقامت کے ساتھ کرو, مختصر ہو مگر خوشی و خضوع کے ساتھ کرو, قلیل ہو مگر دل لگا کر کرو. یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے بنسبت یہ کہ ایک رات تو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا اور دوسری رات ایک دفعہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور سو گئے. ایسا نہ کرو, تھوڑا کرو مگر یکسوئی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ کرو. جب یہ استقامت مل جائے گی پس سمجھ لو یہی وہ وقت ہے کہ جب فرشتے نزول ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور فرشتوں کے نزول کی علامت یہ ہے کہ جب عبادت میں دل لگنے لگ جائے, یہ علامت ہے اس بات کی کہ فرشتہ نازل ہونا شروع ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا خاتم الخیر فرمائے, ہم سب کی مغفرت فرمائے.